السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ریکوڈک کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی ہے. سرمایہ کاری سے متعلق عالمی عدالت نے ہفتے کے روز ریکوڈک ہرجانہ کیس میں فیصلہ سنایا تھا کہ پاکستان کو چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹیتھیان کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری پر 80% معاملات طے پا گئے ہیں. مزید ایک ملاقات ضروری ہوگی. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے حکام نے پولیو کیسز میں اضافے کے پیش نظر پیر سے نئی پولیو مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. کوئٹہ میں کوئلے کے ایک کان میں پھنسے ہوئے 11 کانکنوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. اور انسداد دہشت گردی عدالت نے حافظ سعید کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے. حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نالے میں طغیانی کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد میں سے کسی کے بھی زندہ بچنے کی امید کم ہے. افغانستان کا ایک ریڈیو اسٹیشن طالبان کی دھمکیوں کے بعد بند کر دیا گیا ہے. بھارت نے چاند پر بھیجے جانے والا اپنا خلائی مشن تکنیکی خرابی کی وجہ سے روانگی سے صرف 1 گھنٹہ قبل مؤخر کر دیا ہے. امریکی خلیجی ساحل سے ٹکرانے والا شدید طوفان بعد دوبارہ مزید اندرون علاقوں کی طرف بڑھ گیا ہے, لیکن مسیسپی دریا کے ساتھ جنوبی ریاستی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں. اور امریکہ کے حکام نے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تقریباً 2000 تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں. یہ تین شہر سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ریکوڈک کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی ہے. حکام کے مطابق کمیشن اس بات کا تعین کرے گا کہ عالمی ٹرائیبیونل کے فیصلے میں ملک کو جرمانہ کیوں ہوا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. پاکستان کی حکومت نے ریکوڈک کیس سے متعلق عالمی ٹرائیبیونل کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے, تاہم ٹیتھیان کمپنی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا ہے. سرمایہ کاری سے متعلق عالمی عدالت نے ہفتے کے روز ریکوڈک ہرجانہ کیس میں فیصلہ سنایا تھا کہ پاکستان کو چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹیتھیان کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. فیصلے کے مطابق پاکستان کی حکومت کو معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر 4 ارب ڈالر ہرجانہ, جبکہ سود اور دیگر اخراجات کی مد میں 2.25 ارب ڈالر ادا کرنے ہوں گے, جو کہ مجموعی طور پر تقریباً 6 ارب ڈالر بنتے ہیں. ٹیتھیان کامپرن کمپنی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ 6 ارب ڈالر کے ہرجانے کے فیصلے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری پر 80% معاملات طے پا گئے ہیں. مزید ایک ملاقات کی ضرورت ہوگی جس میں تمام معاملات طے پا جائیں گے. واگھا بارڈر پر کرتارپور راہداری کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے اس راہداری کو کوریڈور فار پیس قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقدس مقامات پر جتنی جگہ دستیاب ہے, یہ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے پاکستان اس حد تک جا کر یاتریوں کو سہولت دے گا. یہ تعداد 2000, 5000 یا 8000 کچھ بھی ہو سکتی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام نے پولیو کیسز میں اضافے کے پیش نظر پیر سے نئی پولیو مہم چلانے کا اعلان کیا ہے, جس میں 6 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پولیو کے مزید 4 کیسز سامنے آئے تھے, جس کے بعد رواں سال ملک بھر میں پولیو وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 45 ہو گئی ہے. حکام کے مطابق گزشتہ سال یہ تعداد محض 12 تھی. انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے حافظ سعید کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر لی ہے, جبکہ ایک اور کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے پر محکمہ داخلہ پنجاب اور انسداد دہشت گردی محکمے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اور حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نالے میں طغیانی کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد میں سے کسی کے بھی زندہ بچنے کی امید کم ہے۔ اس بارے میں مظفر آباد سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان کا ایک ریڈیو اسٹیشن طالبان کی دھمکیوں کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ سما نامی نجی ریڈیو اسٹیشن افغانستان کے صوبے غزنی کے لیے اپنی نشریات کرتا تھا، جسے اس کی انتظامیہ نے طالبان کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کے بعد بند کر دیا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن میں 3 خواتین بطور میزبان کام کر رہی تھیں، جنہیں کام سے روکنے کے لیے طالبان کے کمانڈر نے دھمکیاں دی تھیں۔ نجی ریڈیو اسٹیشن سما سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور تفریحی نوعیت کے پروگرام نشر کر رہا تھا اور افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں گزشتہ 6 برسوں سے 2 مقامی زبانوں پشتو اور دری میں کام کر رہا تھا۔ سما ریڈیو کے ڈائریکٹر رمیز عظیمی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ طالبان کمانڈر نے انہیں ریڈیو اسٹیشن میں خواتین کو نوکری دینے پر تحریری تنبیہ کی اور ٹیلی فون پر دھمکیاں دیں۔ بھارت نے چاند پر بھیجا جانے والا اپنا خلائی مشن تکنیکی خرابی کی وجہ سے روانگی سے صرف 1 گھنٹہ قبل مؤخر کر دیا ہے۔ چندریان 2 نامی خلائی مشن کی روانگی مؤخر کرنے کا اعلان بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے نے اتوار کی شب ٹویٹر پر کیا۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے نے بتایا ہے کہ لانچنگ گاڑی میں فنی خرابی کے باعث احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کی روانگی مؤخر کی جا رہی ہے۔ لانچنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امریکی خلیجی ساحل سے ٹکرانے والا شدید طوفان نے بعد دوبارہ مزید اندرون علاقوں کی طرف بڑھ گیا ہے، لیکن مسیسپی دریا کے ساتھ جنوبی ریاستی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کو توقع ہے کہ طوفان بیری کی باقیات آرکنسا، ٹینیسی، میزوری اور مسیسپی کے علاقوں میں بارشیں برسا سکتی ہیں۔ طوفان بیری ہفتے کے روز لوزیانا پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت یہ اول درجے کا طوفان تھا اور نیو آرلینز کے براہ راست حملے سے بچ گیا تھا، لیکن ریاست میں بجلی منقطع ہو گئی اور ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب آ گئے۔ امریکی حکام نے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تقریباً 2000 تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ البتہ تارکین وطن کے خلاف آپریشن کا دائرہ اب خاصا محدود ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف اتوار سے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی انہوں نے ٹویٹر پر اسی نوعیت کے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل ایک امریکی عدالت نے حکم دیا تھا کہ حالیہ دنوں میں 10 شہروں میں آنے والے سینکڑوں تارکین وطن خاندانوں کو واپس بھیجا جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تارکین وطن اور ان کے وکلاء بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ سے متعلق پہلے ہی چوکنا تھے، لیکن حکام کی جانب سے چند شہروں میں محدود پیمانے پر گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ میں سرحدوں کے نگراں ادارے امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر میٹ ایلبنز کے مطابق ایسے افراد جنہیں عدالت کی جانب سے بے دخل کرنے کے احکامات ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی متنازعہ ٹویٹس پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی غیر سفید فام خواتین ارکان کانگریس کو امریکہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں ڈیموکریٹ سے متعلق خواتین اراکین کانگریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں گورننس وہ خواتین سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کا تعلق ان ممالک سے ہے جہاں کی حکومتیں مکمل تباہی کا شکار ہیں۔ یہ خواتین وہاں پر واپس جا کر وہاں کے مسائل حل کریں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ خواتین واپس چلی جائیں جہاں سے یہ آئی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ تہران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھا لے تو وہ اس سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ حسن روحانی نے اتوار کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں سول سوسائٹی، دانشوروں، صحافیوں، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت 100 سے زائد افراد کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیے میں ملک میں آزادی اظہار کی مبینہ طور پر سکڑتی ہوئی فضا اور ملک میں محدود ہوتی جمہوری اقدار و حقوق پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام جمہوریت پسند قوتوں کو عوام کے جمہوری اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان میں جمہوریت پسند کارکنوں، سول سوسائٹی کے کارکنوں اور صحافیوں کے دستخطوں سے جاری ہونے والی اعلامیے میں جمہوری بالادستی اور سماجی اور سلامتی کے حقوق کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میڈیا کو جاری ہونے والی اعلامیے کے مطابق جمہوریت پسند قوتوں اور کارکنوں کو جمہوری اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مل کر جد و جہد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں جمہوری اور بنیادی حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک آئینی جمہوری اور عوامی حکمرانی کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کے لیے خود مختار پارلیمان، صوبائی اسمبلیاں اور بااختیار مقامی حکومتیں ضروری ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست کے تینوں ستونوں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح تقسیم ضروری ہے تاکہ اداروں میں غیر آئینی مداخلت کا سدباب کیا جا سکے۔ پاکستان کے سینئر صحافی طلعت حسین بھی اس اعلامیے پر دستخط کرنے والے افراد میں شامل ہیں۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پاکستان نے جو جمہوری ٹرانزیشن کی تھی مشرف کے مارشل لاء کے بعد اور جو سپیس جنریٹ ہوئی تھی لبرل ڈیموکریسی کے لیے، وہ بہت بری طرح شرنک ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کا کانٹینٹ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو جو جمہوریت کو خطرات ہیں، جو بنیادی حقوق کے اوپر اسالٹ آپ کو نظر آتا ہے، ہر جو زاویہ ہے ہیومن رائٹس کے اینگل سے وہ اس کے اندر ٹچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور سول سوسائٹی اس کے اندر موجود ہے، ورکنگ جرنلسٹ اس کے اندر موجود ہے۔
پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تیسری بار جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار ہوا ہے، لیکن ان کے بقول اس کے باوجود گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں جمہوری حقوق کی تحریک اور آزادی اظہار کی فضا سکڑتی جا رہی ہے۔
اور یقیناً یہ باعث تشویش ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان حقوق کا تحفظ کیا جائے، تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں جو ایک لحاظ سے تشویش ہے وہ صحیح ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اگر وہ تحفظ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو یہی نکلتا ہے جو آج ہے۔ جمہوری اقدار جو ہے اس وقت ہوتے ہیں پورے کہ جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں عوام کے ووٹوں سے، لیکن اگر آپ کی گورننس نہیں دکھاتے ہیں، اگر آپ کی جو ہے وہ کرپشن کی چارجز بھی لگتے ہیں، تو یقینی بات یہ کہ اس سے بھی جو ہے جمہوری حقوق اور جمہوری جو ہے لحاظ سے تسلسل ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔
اگرچہ حکومت کے کسی عہدیدار کا سول سوسائٹی اور دیگر افراد کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کی مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے حال ہی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے۔
کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا صحافی ہے جو چاہتا ہے وہ نہیں لکھ رہا اور وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں بول رہا، اور کون سا ایسا اینکر ہے کہ جو کرنا چاہے وہ نہیں کر رہا اور وہ پروگرام کے اندر سبسٹنس جو دینا چاہے، نیریٹو جو بلڈ کرنا چاہے، کسی ایک کا نام مجھے بتا دیں۔
پاکستان کی سول سوسائٹی اور جمہوریت پسند کارکنوں کا اعلامیہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جہاں بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت بلا تفریق تمام شہریوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے نامزد امیدوار میر حاصل خان بزنجو کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ انتخابی عمل میں نادیدہ قوتیں اثر انداز ہونا بھی چاہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں نیشنل پارٹی کے سربراہ نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کا کہنا تھا کہ سینٹ اجلاس بلوانے کے حوالے سے انہیں حکومت کے تاخیری حربوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں منڈی نہیں لگنی چاہیے، اور اگر اس حوالے سے کچھ پک رہا ہے تو یہ ملک اور جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ایوان بالا کی اکثریتی جماعتوں نے انہیں نامزد کیا ہے، اور اب اگر وہ الیکشن ہار بھی جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ نتائج پر اثر انداز ہونے والوں کو بدنامی کا سامنا کرنا ہوگا۔
اتنی سیاسی پارٹیوں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں تو الیکشن جیت گیا ہوں، بھلے الیکشن ہار بھی جاؤں ابھی، کیونکہ میرے لیے ایشو نہیں ہے۔ الیکشن ہارنا جیتنا کوئی توڑے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، اپنے آپ کو خوار کریں گے، خود اپنے آپ کو بدنام کریں گے، اسے میرے صحت پہ تو کچھ اثر نہیں پڑنا۔
ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں غیر متوقع نتائج کا خطرہ نہیں ہے، البتہ حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔
وہ کوشش کریں گے کہ مہینہ دو ڈھائی شاید اس کو ڈیلے کرے، مگر اسے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے یہ اپر ہاؤس ہے، ادھر کافی جو ہے میچور لوگ ہیں، یہ صوبہ پنجاب صوبہ اسمبلی نہیں ہے جس کے 400-500 ممبر ہیں اور وہ جہاز میں چلتے پھریں گے۔ مجھے کم سے کم اپنے جو جماعت کے ساتھ جو الائنس ہے مجھے ان پہ پورے
خیال رہے۔ کہ سینٹ میں اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا رکھی ہے، جبکہ حاصل بزنجو کو متفقہ امیدوار نامزد کرتے ہوئے نئے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں نے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا مقصد احتساب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اثر انداز ہونا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پیر کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ سینٹ سیکریٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ایوان بالا کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے اور عدم اعتماد والی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں میر حاصل خان بزنجو کا کہنا تھا کہ سینٹ وفاق کا نمائندہ اور سنجیدہ لوگوں پر مشتمل ایک فورم ہے۔ میر حاصل خان بزنجو کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے گزشتہ انتخاب میں اگر آصف علی زرداری ساتھ نہ چھوڑتے تو سینٹ میں اکثریتی جماعتیں اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کروانے میں ناکام نہ ہوتیں۔ بلوچ قوم پرست رہنما حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ انہیں کسی ادارے سے مسئلہ نہیں ہے اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بات چیت پر آمادہ ہیں۔ بلوچستان کے حقوق کے علمبردار سمجھے جانے والے حاصل بزنجو نے کہا کہ اسلام آباد میں تاثر ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ بلوچستان سے نہ ہو تو صوبے میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے ترقیاتی فنڈ میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا، وہاں کے معدنی ذخائر کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ گزشتہ سال سینٹ انتخابات کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروایا تھا، جس پر اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے ان دونوں جماعتوں پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ایسا غیر جمہوری قوتوں کی ایما پر کیا۔ تاہم اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے حافظ سعید کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر لی ہے، جبکہ ایک اور کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے پر محکمہ داخلہ پنجاب اور انسدادی دہشت گردی محکمے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے ضیاء الرحمان نے۔
لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 3 کے جج جاوید اقبال وڈائج نے حافظ محمد سعید کیس پر سماعت کی، جس میں انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے مدرسے کی زمین غیر قانونی طور پر استعمال کے الزام میں درج مقدمہ پر دلائل سنے۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں 4 نامزد ملزمان حافظ محمد سعید، حافظ مسعود، امیر حمزہ اور ملک ظفر انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کی جانب سے وکیل عمران فضل گل نے عدالت کو بتایا کہ کوئی بھی جگہ غیر قانونی طور پر استعمال نہیں ہو رہی، لہذا درخواست ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کی جائے، جس پر عدالت نے حافظ سعید کی درخواست ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 اگست 2019 تک جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خرم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ضمانت کرانا کسی بھی شخص کا آئینی حق ہے اور وہ کسی بھی مقدمے میں عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔
پری اریسٹ تو کوئی بھی کرا سکتا ہے، پری اریسٹ کو کنفرمیشن تو نہیں ہے، وہ تو کنفرم ہوگی تو پھر کوئسچنز ارائز ہوتے ہیں۔ پری اریسٹ تو آپ کوئی بھی جاتا ہے، اس کی پری اریسٹ ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی بھی جو ایف آئی آر میں نامزد ہے وہ جا کے کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میں، ابھی تو تفتیش ہوگی، اس میں کیا فائنڈنگ آتی ہے، ابھی تفتیش تھوڑا ہوئی ہے۔
ایک اور کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حافظ سعید کی درخواست پر سماعت کی، جس میں حافظ سعید نے اپنے خلاف مقدمے کے اندراج کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار کے وکیل اے کے ڈوگر نے بتایا کہ حکومت نے حافظ سعید پر لشکر طیبہ کا سربراہ ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا ہے اور مقدمہ درج کیا ہے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ حافظ سعید کا القاعدہ یا کسی قلعدم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور انڈین لابی کا حافظ سعید پر ممبئی حملوں سے متعلق بیان حقائق کے منافی ہے۔
انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہیں ان کے خلاف مختلف جگہوں پر جہاں زیادہ لوگ ہیں، ان سے ان کو پارٹی ان سے پیسے دیتے ہیں، ان سے ان کی کچھ راضی ان کو تحویل میں دے رکھی ہے، حافظ صاحب کے اسے یوز کرتے ہیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔
حافظ سعید کو حکومت پنجاب نے ان دنوں 16 MPO کے تحت نظر بند کر رکھا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نالے میں طغیانی کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد میں سے کسی کے بھی زندہ بچنے کی امید کم ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے مظفر آباد سے روشن مغل اس رپورٹ میں۔
حکام کے مطابق مظفر آباد سے 75 کلومیٹر شمال میں جنگ بندی لائن پر واقع وادی نیلم کے لیسوا گاؤں کے اتوار کی رات 8:15 شدید بارش کے باعث قریبی نالے میں آنے والے سرابی ریلے کی زد میں آنے سے 22 افراد لاپتہ اور 7 زخمی ہو گئے۔ لاپتہ ہونے والوں کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی زندہ بچنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ لاپتہ ہونے والوں میں صوبہ پنجاب کے علاقے فیصل آباد اور لاہور سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے 11 افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی احمد رضا قادری نے وائس آف امریکہ کو واقعے کے بارے میں بتایا۔
کلاؤڈ بلاسٹ ہوا جی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نالے میں پانی آیا ہے اور اس پانی کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ جو مکانات تھے ان نے اپنا رخ تبدیل کر کے وہ گاؤں کی طرف بھی چلا گیا۔ پانی جو لیسوا گاؤں ہے وہ اس کی زد میں آیا ہے جی، اور ابھی تک جو ہے ہمارے پاس 22 افراد کے مسنگ ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 11 افراد تبلیغی جماعت ایک بھی تھی اس سے متعلقہ تھے، 9 افراد مقامی تھے اور 2 ایف ڈبلیو او کے امپلائز تھے۔
انہوں نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ہمارے ایس ڈی ایم اے کا ریسکیو 112 اور سول ڈیفینس کا سٹاف موجود ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے، محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ریلیف کے لیے 4 کیمپس بھی قائم کر دی ہیں۔ 200 خاندانوں کی لائیولی ہوڈ جو ہے وہ ہم نے وہاں پر روانہ کر دی ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد جو باقی ریسکیو اور ریلیف کا دیگر کام بھی ہے اس کے لیے نگرانی کے لیے میں خود بھی موقع کی طرف روانہ ہوں۔
عہدیداروں کے مطابق سلابی ریلے سے بے گھر ہونے والوں کے لیے عارضی خیمے بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سلابی ریلے سے 100 سے زائد گھروں، درجنوں دکانوں اور کئی پنچکیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں ٹیلی فون، موبائل اور بجلی کی ترسیل کا نظام بھی درم برم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے آگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے کے ناظم آپریشن سعید الرحمان قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تاحال کوئی لاش برآمد نہیں کی جا سکی۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ یا ESPR کے مطابق فوج بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ کشمکش میں اخلاقی فتح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اتوار کو کہا کہ افزودہ یورینیم کی پیداوار بڑھانے پر ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کے معاملے پر امریکہ بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دریاسنا برطانوی ذرائع ابلاغ نے امریکہ میں سابق برطانوی سفیر کا ایک اور نجی تبصرہ شائع کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری سمجھوتا صرف اپنے پیش رو صدر باراک اوباما کو مشتعل کرنے کے لیے ختم کیا. وائس آف امریکہ کے نمائندہ سے لطیسہ ہوک کی رپورٹ, مبشر علی زیدی کی زبانی.
ایرانی صدر حسن روحانی نے اتوار کو شمالی شہر شیروان میں جوشیلے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی دباؤ ناکام ہو گیا ہے. گزشتہ 14 ماہ کے دوران امریکہ نے جو بھی راستہ اختیار کیا, چاہے سماجی راستہ, سیاسی راستہ یا قانونی راستہ, اس کا اختتام امریکہ کی شکست پر ہوا ہے. یہ تھے صدر روحانی کے الفاظ. ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران پر اضافی پابندیاں لگانے کی حمایت کریں, کیونکہ ایرانی حکام نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ 2015 کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت جوہری مواد کی حد سے زیادہ ذخیرہ بڑھا چکے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ سال اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران پر معاشی پابندیاں لگا دی تھیں. تہران کا کہنا ہے کہ اس کا یورینیم افزودہ کرنے کا پروگرام کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں. ویانا میں اقوام متحدہ کے لیے ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا, آپ جانتے ہیں کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت یورینیم افزودہ کرنا ممنوع نہیں ہے. یہ این پی ٹی کے ہر رکن کا حق ہے اور یہ ایران کا بھی حق ہے. ہم یہ انتہائی شفاف انداز میں اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں کر رہے ہیں. ان کے معائنہ کار یہاں موجود ہیں, ہر سرگرمی پر ان کی نظر ہے, ہم کچھ نہیں چھپا رہے. یہ تھے ایرانی مندوب کے الفاظ. لیکن مفلوج کر دینے والی پابندیوں کے جواب میں ایران خلیج فارس میں تیل کے بین الاقوامی ٹینکرز کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. گزشتہ ہفتے 3 ایرانی بحری جہازوں نے ایک برطانوی ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی, لیکن برطانوی بحریہ کی پیش قدمی کے بعد یہ کوشش ترک کر دی. برطانوی وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے اس بارے میں کہا, ہم سلامتی کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور مسلسل غور کر رہے ہیں کہ برطانوی بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے کیا ذرائع اختیار کیے جائیں. یہ تھے جیریمی ہنٹ کے الفاظ. امریکی دفاعی حکام کہتے ہیں کہ وہ علاقے سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کے لیے فوجی پہرے کے انتظام پر غور کر رہے ہیں. طاقت کے مظاہرے کے طور پر محکمہ دفاع پینٹاگون نے اتوار کو اپنے جنگی جہاز ہارپرز فیری کی سرگرمیوں کی ویڈیو جاری کی جو حال میں خلیج کے علاقے میں پہنچ کر امریکی افواج میں شامل ہوا ہے. کشیدگی میں اضافہ کرتے ہوئے اتوار کو برطانوی ذرائع ابلاغ نے واشنگٹن میں سابق برطانوی سفیر کم ڈیروج کا لندن بھیجا گیا خفیہ مراسلہ شائع کر دیا. اس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے علیحدگی محض اس لیے اختیار کی کہ وہ سابق صدر باراک اوباما کو مشتعل کرنا چاہتے تھے. ڈیروج گزشتہ ہفتے کچھ اور سفارتی مراسلے منظر عام پر آنے کے بعد عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے, جن میں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو نااہل اور ناکارا کہا تھا. تازہ شائع ہونے والے مراسلے میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی جوہری معاہدے سے علیحدگی کو سفارتی تخریب کاری قرار دیا ہے. ضلع دسہ ہوک کی رپورٹ کے لیے مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ماسکو میں پولیس نے اتوار کو حزب مخالف کے کئی سیاستدانوں سمیت درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. ریچرڈ گرین کی رپورٹ, فائزہ بخاری کی زبانی.
سوشل میڈیا پر خبر پھیلی تو 1000 سے زائد افراد ماسکو کے پشکن اسکوائر پر جمع ہو گئے, جنہوں نے ماسکو میئر کے آفس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر تک بھی مارچ کیا. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن حکام ان پر غلط الزام لگا رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو انتخابی فہرست میں شامل کرنے کے لیے وہ اپنی درخواستوں پر جھوٹے دستخط جمع کر رہے ہیں. حزب مخالف سے ایک امیدوار دمیتری گودروف بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے نامساعد حالات میں بھی اس درخواست کے لیے دستخط اکٹھے کیے, لیکن حکام نے ہم پر الزام عائد کر دیا کہ یہ سب جھوٹے دستخط ہیں. بہت سے لوگ جنہوں نے دستخط کیے وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوستو, کیا آپ اس الزام سے متفق ہیں؟ ان مظاہرین میں سے ایک سرگئی بخاروف بھی ہیں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ مضحکہ خیز ہے. الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کے اندراج نہ کرنے کے لیے جو بھی دلائل پیش کر رہا ہے سب جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ دستخط حقیقی ہیں. مظاہرین کو مانیٹر کرنے والی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ اس مظاہرے کے پرامن ہونے کے باوجود 38 شرکا کو گرفتار کر لیا گیا. حکام کی جانب سے اس مظاہرے کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی تو کچھ مظاہرین نے نعرے بازی کی کہ وہ اپنی وردی کے تقدس کا خیال کریں. اتوار کو گرفتار کیے گئے ایک امیدوار لایوبوف سروف نے بھوک ہڑتال پر جانے کی دھمکی دیتے ہوئے روسی حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کا مستقبل چھین رہے ہیں. ستمبر میں ہونے والے یہ بلدیاتی انتخابات دارالحکومت ماسکو اور دیگر شہروں میں منعقد کیے جائیں گے۔ ایسے امیدوار جو کسی پارٹی سے منسلک نہیں اور آزاد حیثیت سے ان انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں 6 جولائی تک 4,500 قابل تصدیق دستخط جمع کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت نے فنی دشواریوں کے سبب چاند پر بھیجا جانے والا اپنا دوسرا مشن فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سہیل انجم نے۔
آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز میں بیٹھے ملک و بیرون ملک کے صحافی اور خلائی تحقیقی ادارے اسرو میں بیٹھے سائنسداں اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جب چاند پر بھیجا جانے والا مشن چندریان 2 خلائی گاڑی سے چھوڑا جانے والا تھا۔ سب تناؤ میں تھے اور یہ اندیشہ بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ الٹی گنتی جاری تھی۔ لانچنگ کا وقت 15 جولائی کی شب میں 2:51 مقرر تھا، لیکن اس سے 56 منٹ قبل ہی لانچنگ کو روک دینا پڑا۔ اسرو نے اس کا سبب خلائی گاڑی میں تکنیکی خرابی بتایا۔ اسرو کے ذرائع کے مطابق کرائیوجنک ایندھن بھرنے کے دوران اس خرابی کا علم ہوا۔ اب اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے گاڑی سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ پہلے راکٹ کو ایندھن سے خالی کرنا پڑے گا اور پھر مزید تحقیقات کے لیے راکٹ کو واپس لے جایا جائے گا۔ اس عمل میں کم از کم 10 روز لگیں گے۔ ملک کے معروف سائنسداں ڈاکٹر گوہر رضا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تکنیکی خرابی کو بر وقت پکڑنا اور پھر فوراً فیصلہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ان کے مطابق اس سے مشن کو کوئی دھچکا نہیں لگا، دھچکا اس وقت لگتا جب خرابی کا علم نہیں ہو پاتا اور مشن کو لانچ کر دیا جاتا۔
اب 500 سائنٹسٹ اگر بیٹھے ہوئے یہ لگاتار مانیٹر کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، اور ایسے ٹینشن کے بیچ میں کہیں گڑبڑ دکھائی دیتی ہے تو یہ اپنے اندر ٹیکنالوجیکل مارول ہے کہ وہ 500 کمیوں میں سے جو ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک پکڑ لی جاتی ہوتا ہے۔
دیگر سائنسدانوں نے بھی اس فیصلے کی تائید کی ہے۔ اگر بھارت اس میں کامیاب ہو جاتا تو وہ امریکہ، چین اور روس کے بعد چاند پر اترنے والا 4th ملک بن جاتا۔ بھارت نے 2008 میں چندریان 1 بھیجا تھا جس نے 29 اگست 2009 تک 312 دنوں میں چاند کے 3400 چکر لگائے تھے اور کئی تجربے کیے تھے۔ چندریان 2 پر تقریباً 1,000 کروڑ روپے کا صرف آیا ہے۔ اسے چاند تک پہنچنے میں 54 روز لگتے۔ اسے جس خلائی گاڑی سے چھوڑا جانا تھا اسے عرف عام میں باہوبلی کہا جاتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 640 ٹن ہے۔ ذرائع کے مطابق راکٹ اور سیٹلائٹ محفوظ ہیں اور انتہائی آتشگیر سیال ہائیڈروجن اور آکسیجن کو راکٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ لانچنگ کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں نے سوموار کو ملک کے مختلف علاقوں میں پولیو سے متاثرہ 4 اور مریضوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال متاثرہ افراد کی تعداد 45 تک جا پہنچی ہے، جو پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل دیں گے۔
حکام نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پولیو سے 4 اور افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 45 تک جا پہنچا ہے، جو پچھلے سال کے نسبت بہت زیادہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پولیو سے متاثرہ 2 نئے کیسز کے سامنے آنے سے خیبر پختونخوا میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 35 ہو گیا ہے، جن میں سے 25 کا تعلق بنو ڈویژن کے مختلف علاقوں سے ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ انکاری والدین ہے۔ بنو کے ڈپٹی کمشنر عطاءالرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں انسدادی پولیو مہم میں شامل اہلکار غلط اندراج کے ذریعے انکاری والدین کی شرح کو چھپا رہے تھے۔
انکاری والدین تھے اور ہماری جو ٹیم تھی یہ آپس میں ملے ہوئے تھے کہ یہ اس کی فیک فنگر مارکیٹ کرتے تھے, وہ ریفیوزل تھے تو وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے, اس کے اوپر گورنمنٹ کا پریشر تھا, ٹیموں پر بھی گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ آپ نے یہ کوریج کرنی ہے, لیکن وہ ویکسین نہیں پلاتے, کسی کو بھی نہیں پتا تھا.
ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے
جو لاسٹ کمپین میں ہمارے پاس جو انکاری تھے 28,000 تھے, وہ پھر ہم نے کور کیے, 21,000 تک کور کیے, 7,000 رہتے ہیں. کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. یہ جتنے بھی ریفیوزل ہیں, ہم نے ابھی اویئرنیس کمپین بھی شروع کی ہے, لاسٹ کمپین میں بھی ہم نے بہت زیادہ اویئرنیس کی ہے, ابھی سے ہم نے شروع کی ہے. اس کمپین سے پہلے ہم اسپیسیفک پولیو کے حوالے سے کلی کچہریاں رکھی ہوئی, گھر گھر جا رہے ہیں.
ادھر پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے نے خیبر پختونخوا میں ایک ہنگامی صورتحال کی شکل اختیار کر لیا ہے. اسی بنیاد پر ہزارہ اور ملکن ڈویژن کے ہائی رسک اضلاع میں 3 روزہ انسدادی پولیو مہم آج سے شروع کی گئی, جس کی نگرانی متعلقہ اضلاع کے سول انتظامی عہدیدار کر رہے ہیں. آج سے شروع کی جانے والی 3 روزہ مہم کے دوران مجموعی طور پر 5 سال سے کم عمر کے 6 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر کیپٹن کامران احمد کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں حال ہی میں سامنے آنے والے پولیو کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس پر قابو پانے کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات پر غور کیا گیا ہے. انسدادی پولیو مہم کے سربراہ نے اجلاس کی صدارت کرتی ہوئی معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص والدین پر زور دیا کہ وہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے پولیو مہم کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کرے. انہوں نے کہا کہ پولیو ویکسین ہر لحاظ سے مؤثر اور محفوظ ہے, جس کے استعمال سے بچوں کو پولیو کے ہاتھوں عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کوئٹہ کے ایک کوئلے کے کان میں پھنسے 11 کان کنوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ بھیج رہے ہیں ستار کاکڑ.
ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں ایک کوئلہ کان کے اندر آگ لگنے سے 10 کان کن ہزاروں فٹ زیر زمین کان میں پھنس گئے ہیں. اوکام نے کان کنوں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے. ڈگاری سے موصول شدہ معلومات کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیانی شب کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے 11 کان کن 4,000 فٹ زیر زمین چلے گئے. اس دوران اچانک کان کے اندر بجلی کی سرکٹ شارٹ ہونے سے کان کے اندر آگ لگ گئی, جس سے کان کے اندر موجود گیس کے باعث چھوٹے دھماکے ہوئے. کانکنوں نے امدادی سرگرمیاں اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی اور ایک کانکن کو وہاں سے نکالا گیا. دیگر 10 کانکنوں کی جان بچانے کے لیے مقامی اور کوئٹہ سے امدادی ٹیمیں طلب کر لی گئی. صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ کانکنوں کی جان بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں.
کافی اندر ہیں اور جگہ جگہ آگ لگنے کی وجہ سے ریسکیو کا جو عمل ہے اس میں بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں. وزیر اعلی بلوچستان نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جتنی بھی سرکاری ہماری مشینری ہے, کچھ بھی ہو, ہر صورت پہ, ہر قیمت پہ یہ جو ہمارے مزدور بھائی, یہ محنت کش, یہ کام کن جو وہاں پر پنسے ہوئے ہیں, ان کے نکالنے کے لیے ہر ایک اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے.
بلوچستان کے 8 اضلاع میں 7,000 کانوں سے لگ بھگ 1,00,000 مزدور روزانہ سینکڑوں ٹن کوئلہ نکالتے ہیں. مزدور رہنما عبد الکریم میردادخیل کا کہنا ہے کہ انتظامی افسران جب تک کول مائنز کے حوالے سے بنائے گئے قوانین پر سختی سے عمل درآمد نہیں کروائیں گے, صورتحال بہتر نہیں ہوگی.
جو بھی حادثات ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم یہ ایک بیان دے دیتے ہیں اور کوئی عملی کام نہیں ہوتا. جو یہ حادثہ ختم ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل چیز ہے انسان کا تحفظ ہے. انسان کو وہ معاوضہ بھی دے تو اس سے کیا فائدہ. ہم نے کوئی معاوضہ نہیں لینا, ہم نے کہا کہ انسان کا تحفظ چاہیے بس.
بلوچستان کی حکومت کی کابینہ نے مائنز پالیسی 2019 کی 1 ماہ پہلے منظوری دے دی ہے. اب اس پالیسی کو اسمبلی سے پاس کرانے کے بعد قانون کی صورت میں صوبہ بھر میں نافذ کیا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ مائنز ایکٹ پالیسی کی خلاف ورزی اور کانکنوں کے لیے لازمی سہولیات فراہم نہ کرنے پر 450 کوئلہ کان مالکان کو جرمانہ عائد کر کے بند بھی کر دیا گیا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
امریکی خلیجی ساحل سے ٹکرانے والا شدید طوفان باد بارہ مزید اندرون علاقوں کی طرف بڑھ گیا ہے, لیکن مسیسیپی دریا کے ساتھ جنوبی ریاستی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کو توقع ہے کہ طوفان بیری کی باقیات آرکنسا، ٹینیسی، میزوری اور مسیسیپی کے علاقوں میں بارشیں برسا سکتی ہیں۔ طوفان بیری ہفتے کے روز لوزیانا پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت یہ اول درجے کا طوفان تھا۔ نیو آرلینز براہ راست حملے سے بچ گیا، لیکن ریاست میں بجلی منقطع ہو گئی اور ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب آ گئے۔ لوزیانا کے گورنر جان بیل ایڈورڈز کا کہنا تھا،
This was a storm obviously that could have played out very very differently. We leaned forward. We were
لوزیانا کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا طوفان تھا جو مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا۔ ہم ان خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار تھے جن کی پیشگوئی کی گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ ہمیں بدترین صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کسی قسم کے شدید جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طوفان کی آمد سے پہلے ہی لوزیانا میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی تھی اور وفاقی فنڈز کو اجازت دی تھی کہ وہ طوفان سے نمٹنے کے لیے ضروری امداد مقامی حکام کو مہیا کریں۔ امریکہ کے حراستی مراکز میں پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک نے ٹرمپ انتظامیہ اور اپوزیشن ڈیموکریٹس میں تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ دونوں فریق سرحد پر بحران کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مارکس ہیرٹن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ٹیکسس کے ایک حراستی مرکز میں موجود پناہ گزینوں کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران بنائی گئی ویڈیو تنازع کی وجہ بن گئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جہاں گنجائش سے زیادہ لوگ ہوں گے، یہ ہلا دینے والا منظر ہے۔ یہ تھے مائک پینس کے الفاظ۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں پر الزام لگایا کہ وہ پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک اور صحت کے لیے نامناسب حالات کی جھوٹی خبریں لکھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ سرحدی مراکز صاف ستھرے ہیں، اگرچہ گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ مائک پینس کے ساتھ ٹیکسس کے مقام میکلین کا دورہ کرنے والے واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹر جوش ڈوسے نے صورتحال کو مختلف طریقے سے بیان کیا۔ ڈوسے نے ٹویٹر پر فوٹوز پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے باڑ کے دوسری جانب 384 افراد کو کنکریٹ کے فرش پر سوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ٹوتھ برش اور خوراک مانگی اور وہاں کی بو ناقابل برداشت تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ 10 اور کچھ 20 دن سے نہیں نہائے۔ امریکی سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز کے قائم مقام ڈائریکٹر کین کوچینیلی نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، مراکز کی یہ صورتحال اس لیے ہے کہ یہ سرحد پر پناہ گزینوں کے سیلاب کو پیش نظر رکھ کر نہیں بنائے گئے۔ یہاں مسلسل 4 مہینوں تک 1,00,000 سے زیادہ افراد آئے۔ یہ تھے کین کوچینیلی کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ حراستی مراکز بڑی تعداد میں پناہ گزینوں سے نمٹنے کے قابل نہیں، کیونکہ کانگریس مناسب رقوم فراہم نہیں کر رہی۔ بعض ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ گزینوں کے معاملے کو خراب کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے کہا، ایسی بے گناہ خواتین اور خاندانوں کو حراست میں رکھنے کی پالیسی غیر ضروری ہے جنہوں نے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں قانونی طور پر پناہ کی طلبگار ہیں۔ یہ تھے کورٹیز کے الفاظ۔ ریپبلکنز الزام لگاتے ہیں کہ ڈیموکریٹس سیاست کر رہے ہیں اور صورتحال بہتر کرنے کے لیے تعاون نہیں کر رہے۔ ایوان نمائندگان کی رکن ڈیبی لیسکو نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میرے بعض ڈیموکریٹ ساتھی سمجھتے ہیں کہ ایک دم ہزاروں غیر قانونی پناہ گزین سرحد پر نمودار ہو جائیں گے۔ وہ اس بات سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں کہ ریپبلکنز اور کچھ ڈیموکریٹس بھی برسوں سے امیگریشن نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے ڈیبی لیسکو کے الفاظ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ امیگریشن نظام میں خامیوں کا خاتمہ کرے تاکہ امریکہ کا رخ کرنے والوں کی رفتار گھٹائی جا سکے۔ مارکس ہیٹن کی رپورٹ کے لیے مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے گزشتہ روز سے ملک کے 9 بڑے شہروں میں چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس دوران تقریباً 2,000 افراد کو گرفتار کیا جائے گا جو ملک بدری کے سرکاری حکم نامے، عدالتی احکامات کے باوجود بھی امریکہ میں موجود ہیں۔ اس اقدام سے جہاں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹ اور کئی مقامی حکام برہم ہیں، تو وہیں صدر ٹرمپ کی حامی اس کی داد دیتے نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیک سلیون کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کی میئر لنڈن بریت نے جمعے کو اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہشات کے برعکس ان کا شہر تارکین وطن کی پناہ گاہ رہے گا۔ شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کوئین نیبرہڈز یونائیٹڈ سے وابستہ کرینا گوتیریس کہہ رہی ہیں، ان چھاپوں کا خوف ہماری کمیونٹی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر ان چھاپوں کا مقصد ہی خوف پھیلانا ہے تاکہ لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جمعے کو ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو میں مظاہرین نے بارڈر پر مارچ کیا، جبکہ واشنگٹن میں ارکان کانگریس نے غیر قانونی تارکین کے لیے بنائے گئے حراستی مراکز کے انتظامات کو غیر انسانی اور غیر تسلی بخش قرار دیا۔
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person.
نیو یارک سے ایمان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹز کہہ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی بلا جواز ہے، جس کے تحت امریکہ میں قانونی طریقے سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے والی معصوم خواتین اور خاندانوں کو گرفتار کیا جائے گا، جبکہ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ہر ماہ 100,000 سے زیادہ افراد ملکی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں، جو ان کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، جبکہ ریپبلکنز اسے ایک بحران قرار دے رہے ہیں۔ ریاست ایریزونا سے ریپبلکن پارٹی کے نمائندے اینڈی بکس کہہ رہے ہیں کہ کئی ماہ سے ہمارے ساتھی شکایت کر رہے تھے کہ سرحد کی صورتحال کو از خود بحران کی شکل دی گئی ہے، جبکہ ہم فوری کارروائی پر زور دے رہے تھے اسی لیے کہ حالات ابتر تھے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کو امیگریشن قانون کی خامیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ مخالفین کا موقف ہے کہ یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے اور اس کی تشکیل نو کی جانی چاہیے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
6 سال پہلے افغانستان میں خانہ جنگی سے جان بچا کر بھاگنے والا 23 سالہ نوجوان آسٹریلیا کے ایک امیگریشن حراستی مرکز میں انتقال کر گیا۔ پناہ گزینوں سے متعلق تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ موت پناہ گزینوں کی غیر معینہ مدت تک حراست کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
میلبرن میں پناہ گزینوں کے حراستی مرکز میں جمعے کو رات گئے ہنگامی خدمات فراہم کرنے والوں کو طلب کیا گیا۔ ایک افغان کو بچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ موت کا سبب معلوم نہیں ہو سکا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس موت کو مشکوک نہیں سمجھ رہی۔ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان 2013 میں تنہا نابالغ کے طور پر آسٹریلیا پہنچا تھا اور اس نے پناہ طلب کی تھی۔ اس نے رہائشی ویزے کے لیے قانونی مدد کا تقاضا کیا تھا۔ پناہ گزینوں کے لیے مہم چلانے والوں کا خیال ہے کہ اس المیے کی سرکاری طور پر انکوائری ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پناہ کے طلبگار اور بھی بہت سے افغان حراستی مراکز میں موجود ہیں اور ان کے کیس غیر معینہ مدت کے لیے التوا میں ہیں۔ میلبرن میں غیر سرکاری تنظیم اسائلم سیکرز ریسورس سینٹر سے تعلق رکھنے والی کیرولین گریڈون کہتی ہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک وسیع پیمانے کی تحقیقات کی جائے کہ اس نوجوان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا جب وہ ایک تنہا کم عمر لڑکے کے طور پر آیا اور پناہ گزینوں کے لیے وضع کیے گئے عمل سے گزرا، ایک ایسے عمل سے جو بحری راستے سے آنے والوں کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تھے کیرولین گریڈون کے الفاظ۔ آسٹریلیا پناہ کے طلبگار تمام افراد کو حراست میں لے لیتا ہے اور صحت اور سلامتی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ 90 کے اشرے سے سرکاری پالیسی ہے اور اسے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ 2013 میں آسٹریلیا نے بحری راستوں سے آنے والے پناہ کے طلبگاروں کو جنوبی بحر الکاہل میں قائم حراستی مراکز بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ 2017 میں پپوا نیو گنی میں قائم ایک مرکز کو اس وقت بند کرنا پڑا جب ایک مقامی عدالت نے قرار دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، لیکن وہاں زیر حراست سینکڑوں افراد اسی ملک میں رہنے دیے گئے۔ ایک چھوٹے سے جزیرے نورو میں قائم دوسرا مرکز اب تک موجود ہے۔ آسٹریلوی حکام اصرار کرتے ہیں کہ ان کے ساحلوں سے دور حراستی مراکز کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیاں بچ رہی ہیں جو آسٹریلیا پہنچنے کے لیے خطرناک بحری راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ پالیسی غیر انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ مئی 2019 کے اختتام تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا کی سرزمین پر 1270 افراد حراستی مراکز میں تھے۔ ایران، نیوزی لینڈ اور ویتنام کے زیر حراست لوگوں میں پناہ کے طلبگار اور ایسے بھی لوگ شامل تھے جنہوں نے امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کی یا ویزے کی مدت کے بعد بھی قیام کیا۔ ان افراد کی حراست کی اوسط مدت 500 دن سے زیادہ ہے۔ فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے افراد سے، جنہیں موسمیاتی پناہ گزین کہا جا سکتا ہے، نبرد آزما ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر بار سمندروں کی سطح بلند ہو جانے کی وجہ سے زیر آب آ گئے ہیں۔ تاہم ویلز میں سمندر کے کنارے واقع ایک شہر کے مکین الجھن اور خفگی کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ وہ سیاسی فیصلہ ہے کہ فطرت کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں اور شہر کو سمندر کی نظر ہو جانے دین۔ وائس آف امریکہ کے کیوین اینوکس کی رپورٹ، سعدیہ زیب رانچھا کی زبانی۔
ویلز میں سمندر کے کنارے فیربورن ایک خوبصورت شہر ہے، تاہم ویلز میں یہ ایک زیریں علاقہ ہے جو سمندر کے دہانے پر واقع ہے، اور دھیرے دھیرے لیکن یقینی طور پر یہاں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ سمندر کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے کی وجہ سے ویلز کے سیاسی لیڈروں نے سفارش کی ہے کہ سن 2045 کے آغاز سے اس شہر سے دستبرداری اختیار کر لی جائے، اور سن 2055 تک اسے سمندر کی نظر ہو جانے دیا جائے۔ مقامی لوگ صاف ظاہر ہے کہ اس خیال سے خوش نہیں ہیں۔ ایک شہری کہتے ہیں، جو کچھ بھی کونسل میں ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا شہر سن 2045 یا سن 2055 میں تباہ و برباد ہو جائے گا، آخر کیوں؟ آئیے اور ہمیں وہ اعداد و شمار بتائیں جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مدت میں سمندر کی سطح نہایت تیزی سے بلند ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تاہم سائنسدان اس بات پر پریشان نظر آتے ہیں کہ سمندر کسی نہ کسی طور پر فیربورن کے شہر کو نگل لے گا۔ بنگور یونیورسٹی سے منسلک سائنسدان مارٹن آگسٹن کہتے ہیں، ساحلی سمندر پر قدرتی ارتقائی عمل بہت ہی سست ہے، لیکن اگر ہم بنیادی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کام میں سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا پھر کوئی زوردار طوفان وغیرہ آ جاتا ہے، تو پھر تیزی سے تبدیلی آ جاتی ہے اور شاید یہ نہایت تباہ کن انداز میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں املاک کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ اندازہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ فیربورن کمیونٹی کاؤنسل کی اینجلا تھامسن کہتی ہیں،
We feel uncomfortable being called the first.
ہمیں اس بات پر بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے شہر کو موسمیاتی پناہ گزین کا اول درجہ دے دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری جواب دیا جائے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر سمندر کا پانی ساحلوں کو سن 2045 سے پہلے ہی توڑ کر نکل جائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس بات کا جواب مشکل ہے، لیکن سیاسی لیڈروں کا کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور ساحلوں پر واقع زیادہ سے زیادہ شہروں کو اس مسئلے سے بہرحال نمٹنا پڑے گا۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترقی کرتی ہوئی امریکی معیشت شمال مشرقی ریاست اوہایو میں روزگار کے نئے مواقع تلاش کر رہی ہے، لیکن یہ نئی ملازمتیں کام کرنے والوں کو ماضی کے مقابلے میں آدھی تنخواہ فراہم کر رہی ہیں۔ زیادہ ملازمتوں اور کم تنخواہوں کے ملے جلے معاشی نتائج کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے لیے تنخواہ دار طبقے کی حمایت تقسیم ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخاب میں اہم ریاست میں امریکی صنعت کو بحال کرنے کے وعدے پر کامیابی ملی تھی۔ ینگس ٹاؤن اوہایو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
اپریل میں جنرل موٹرز نے اوہایو کے شہر لارڈس ٹاؤن میں اپنا کارخانہ بند کر دیا، جہاں کسی وقت 5,000 کارکن ملازم تھے۔ شہری اور مارک پریٹ ان لوگوں میں شامل تھے جن کی ملازمت ختم ہوئی۔ وہ $30 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ شہری پریٹ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں اچھے معیار کی کار کا درجہ دلوایا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا بلکہ صرف وہ کمایا جو ہمارے پاس تھا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کھائی میں دھکا دے دیا گیا۔ یہ تھے شہری پریٹ کے الفاظ۔ جنرل موٹرز کے کچھ کارخانے میکسیکو منتقل کیے جانے کا امکان ہے، جہاں کارکن بہت کم معاوضہ لیتے ہیں، یعنی تقریباً $2.25 فی گھنٹہ۔ جنرل موٹرز کے بہت سے کارکنوں نے 2016 میں صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا۔ 2017 میں ینگس ٹاؤن کے قریب ایک جلسے میں صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ کارخانوں کی تمام ملازمتیں امریکہ واپس آ رہی ہیں۔
Make America Great Again.
مارک پریٹ کہتے ہیں کہ وہ سب کھوکھلے وعدے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں انہیں کسی چیز پر تعریف کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ ہمارے لیے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اس بارے میں صرف بات کی تھی۔ یہ تھے مارک پریٹ کے الفاظ۔ لیکن جنرل موٹرز کے لیے 25 سال خدمات انجام دینے والے جان ڈبرنارڈو امریکی ملازمتوں کے تحفظ کے لیے صدر کی کوششوں کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اس بات پر صدر ٹرمپ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے نام لیے۔ اس بات پر تعریف کرتا ہوں کہ اس بارے میں پیغام عام کیا اور اس بارے میں بات کی۔ لیکن میں اس سلسلے میں کچھ اور اقدامات بھی دیکھنا چاہوں گا۔ یہ تھے جان ڈیبرنارڈو کے الفاظ۔ ریاست اوہایو کئی دہائیاں پہلے فولاد کی صنعت کے لیے مشہور تھی، لیکن اب اس کے شہر ینگس ٹاؤن میں بے روزگاری کی شرح قومی اوسط 3.7 سے 2 گنا ہے۔ کچھ مقامی کمپنیوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، مثلاً سمر گارڈن فوڈز میں، جہاں خاص پاستا اور باربیکیو چٹنیاں بنتی ہیں۔ اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹام زیڈیان صدر ٹرمپ کو سراہتے ہیں، جنہوں نے ٹیکس کٹوتیاں کیں اور اس کے سبب نجی شعبے کی ترقی ممکن ہوئی اور حال میں معاوضوں میں 15% اضافہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مقابلے کی فضا اور ملازمت کی درخواست دینے والوں کی ناکافی تعداد کی وجہ سے ہر ایک کو کم از کم تنخواہ کی شرح بڑھانا پڑی ہے جس پر وہ لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں۔ یہ تھے ٹام زیڈیان کے الفاظ۔ لیکن یہ ملازمتیں کرنے والوں کو اس سے آدھی تنخواہ ملتی ہے جتنی جنرل موٹرز کے ملازمین کو، مثلاً کیرن یوسینو کو ملتی تھی۔ وہ دو بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے کہا، $15 فی گھنٹہ کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کافی معاوضہ نہیں مل رہا۔ یہ تھے کیرن یوسینو کے الفاظ۔ ینگس ٹاؤن میں سٹی مشین ٹیکنالوجیز کا کاروبار بھی پھیل رہا ہے، جو تعمیراتی کمپنیوں اور کارخانوں کے لیے بھاری آلات کی خرابیاں ٹھیک کرتی ہے۔ شہری انتظامیہ کے حکام کہتے ہیں کہ خاص مہارت رکھنے والی آسامیاں پر کرنے کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کی کمی بڑا چیلنج ہے۔ بے روزگاری کی بلند شرح اور جنرل موٹرز کی نوکریاں ختم ہونے کے باوجود فورک لفٹ ڈرائیور جینو ڈیفابیو بدستور صدر ٹرمپ کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا، صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ زیادہ بلند کیا ہے، بیرون ملک سے آنے والے مال پر ٹیکس لگائے ہیں اور روزگار واپس لائے ہیں۔ جنرل موٹرز کے کارکن یہ بات مانتے ہیں۔ وہ بلند آواز سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے بہت سے صدر ٹرمپ کی حمایت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ یہ تھے جینو ڈیفابیو کے الفاظ۔ زندگی بھر ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے والوں نے 2016 میں پارٹی بدل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، اور 2017 میں ینگس ٹاؤن کے جلسے میں بھی ان کے ساتھ دکھائی دیے تھے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ شہر کی چین نواز لیڈر کیری لیم نے پیر کے روز ان تمام حکومت مخالفین احتجاجیوں کو بلوائی قرار دے دیا جو ہانگ کانگ کے شاپنگ سینٹر میں پولیس کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ لیم نے پولیس کے اقدامات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور استغاثہ تحقیقات کے بعد الزامات عائد کرے گی۔ پولیس نے اتوار کے روز ہانگ کانگ کے مضافات میں ان ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور مرچوں بھرا اسپرے کیا، جن جو اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے جو چین کو حوالگی کی اجازت دے گا۔ وہ لیم کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ 110,000 احتجاجیوں نے مظاہروں میں حصہ لیا، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ نشریاتی اداروں کے مطابق احتجاجیوں کی تعداد 28,000 کے قریب تھی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔